أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، سورہ فتح کا پس منظر کل بیان کیا گیا تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 1400 جانصار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عمرے کی نیت سے مکہ جا رہے تھے. مکہ سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پر حدیبیہ پر آپ لوگوں کو مجبوراً رکنا پڑا. کفار و مشرکین نے بہت ہی کوشش کی، چھیڑم چھاڑ کی کہ کسی طرح سے جنگ کی نوبت آئے، اڑپ جھڑپ ہو جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، آپ کی قائدانہ صلاحیت اور صحابہ اکرام کے صبر و ضبط نے اس معاملے کو صلح میں تبدیل کیا. جنگ ہونے کا امکان ختم ہو گیا، جنگ نہ ہو سکی. اور صلح کے سلسلے میں بھی قریش کی طرف سے پیشکش تھی کہ آپ اس سال چلے جائیں، بارہا منایا انہوں نے، اور جانے کے عوض، یعنی یہاں سے اس سال چلے جائیں اور اگلے سال آئیں، اس کے عوض میں انہوں نے گویا کہ صلح کی، دب کر صلح ان کی طرف سے ہی، مسلمانوں کی طرف سے اس کی پیشکش نہیں ہوئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے مدینہ کی طرف لوٹ کر، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے صحابہ کرام کو بلایا اور سنایا. اس کی شروعات یوں ہوتی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک فتح مبین عطا کی، اور ہم نے آپ کو ایک فتح عطا کی، اور یقیناً یہ فتح مبین ہے، یہ کھلی فتح ہے، یہ کامیابی ہم نے آپ کو عطا کی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی آ کر پوچھنے لگے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیسے فتح ہے؟ یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کہہ دیا تو یقیناً فتح ہے، لیکن ان کے دلوں کے اطمینان کے لیے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. لیکن آگے کی آیتوں نے اس ابہام کو کھول دیا اور بتایا کہ کس طرح سے صلح حدیبیہ شکست نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے رنج و ملال کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو خوشی منانی چاہیے کہ ایک زبردست فتح، اللہ تعالیٰ نے فتح مبین مسلمانوں کو عطا کی ہے. فتح کے کیا پہلو ہیں؟ یہ پہلا پورا رکوع فتح پر ہے. فتح اسلام کو کیسے نصیب ہوئی، اور اس کے بعد مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن پہلوؤں سے فتح ملی، اور اس کے بعد مسلمانوں کو، تین پہلوؤں سے گویا کہ یہاں فتح کا ذکر ملتا ہے. پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسلام کو کیا فتح نصیب ہوئی اس صلح حدیبیہ کے ذریعے سے. صلح حدیبیہ یعنی حدیبیہ کے مقام پر جو صلح ہوئی، جو صلح نامہ جو لکھا گیا، اس کے روح سے پہیا تو پہلی فتح یہ ہے کہ کفار و مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریاست کے قائد کی حیثیت سے تسلیم کیا، اور مدینے کو ایک ریاست انہوں نے تسلیم کیا. اب مسلمانوں کی وہ حیثیت نہیں تھی جو اتنے دنوں تک وہ کہتے تھے کہ مسلمان جو ہے آؤٹ لارڈ ہیں، یا یہ کہ وہ فراری ہیں، وہ غدار ہیں، وہ مجرم ہیں، وہ اپنے آبائے دین سے برگشتہ لوگ ہیں. یہ سارے الزامات مسلمانوں پر اور صحابہ اکرام پر لگتے تھے. اس صلح کے ذریعے سے پہلی مرتبہ اکراس دا ٹیبل بیٹھ کر جب اگریمنٹ کرنا اور دستخط کرنا نصیب ہوا، تو گویا کہ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ مسلمانوں کی ایک ریاست ہے، اور اس ریاست کے سربراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اس طرح سے سب سے بنیادی فتح یہ ہے کہ اسلام کی حیثیت تسلیم کی گئی مسلمانوں کی، گویا کہ ریاستی حیثیت اور سیاسی حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا. نمبر دو یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں یہ الزام تھا اور اللہ کے رسول کے بارے میں کہ یہ بے دین ہیں، برگشتہ لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنے آبائی دین کی توہین کی ہے، کعبۃ اللہ پر ان کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا. لیکن اس ایگریمنٹ کرو سے کفار و مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق تسلیم کیا مسلمانوں کا کہ آئندہ سال وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کریں گے، طواف کریں گے، عمرہ کریں گے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کی مذہبی حیثیت کو جو مجروح کیا گیا تھا، ان کے بارے میں جو کہا گیا تھا کہ ان کا مذہب اور ان کا دین ہی لا اعتبار ہے, تو اب اس مرتبہ پہلی مرتبہ انہوں نے مسلمانوں کے مذہب کو اسلام کو بھی تسلیم کیا اور کعبۃ اللہ پر ان کا حق تسلیم ہوا. پھر تیسرا پہلو اس سلسلے میں یہ ہے کہ مسلمانوں کی جنگی قوت کا لوہا مان لیا, حالانکہ آئے تھے نہتے ہاتھ, 1400 صحابہ تھے, بہت زیادہ بڑی تعداد میں نہیں تھے, لیکن مسلمانوں کی جنگی قوت کا لوہا مان لیا, روب سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ان لوگوں کی, اور اس کے نتیجے میں جو صلح ہوئی اس صلح کے نتیجے میں امن کا ماحول عرب کے اندر چھا گیا, اور جیسے ہی عرب کا امن کا ماحول چھایا تو دعوت کے امکانات اتنے پھیلے کہ بڑی تیزی سے اسلام پھیلنے لگا. آپ غور کیجئے کہ جب حدیبیہ پر آئے اور صحابہ اکرام نے پڑاؤ کیا تو صرف 1400 صحابہ اکرام تھے, اور 2 سال کے اندر اللہ کے رسول نے پلٹ کر سن ہجری 8 میں جب مکہ فتح کیا اس وقت آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ اکرام تھے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ تقریباً 10 times جو ہے اسلام ڈیولپ ہو گیا, ایکسپوننشل لیول پر جو ہے وہ لینئر پروگریشن نہیں تھا بلکہ ایکسپوننشل پروگریشن, کہ اسلام 10 گنا بڑھ گیا 2 سال کے اندر. اسی 2 سال کے اندر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیے, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا, اور اسی 2 سال کے وقفے میں جب فتح مکہ کا وقت آیا تو سہیل بن عمر نے اسلام کو قبول کیا. اس طرح سے بڑے بڑے لوگ اسلام کے اندر آئے یہ 2 سال کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ امن کا ماحول چھا گیا, اور جنگی حالت کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے کہ بات کو سمجھنے سمجھانے کا موقع نہیں ہوتا, لیکن امن کے ماحول میں یہ بھی بہت بڑی فتح تھی مسلمانوں کے لیے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے جب ساؤتھ سے یعنی مکہ سے جب اطمینان ہو گیا تو نارک کی طرف آپ نے توجہ دی, اور خیبر کو فتح کیا, فدق کو فتح کیا, تبوک کی مہم پر آپ چلے, چونکہ ساؤتھ سے آپ کو اطمینان ہو چکا تھا. تو اس طرح سے یہ بھی ایک بڑی فتح تھی کہ ساؤتھ سے آپ فارغ ہو گئے تو نارتھ کی طرف آپ نے اپنے اسلامی ریاست کو بڑھانا شروع کیا. پھر اس میں فتح کیا ہے, اس میں فتح کی ایک اور پہلو یہ ہے کہ دشمن کے اندر پھوٹ پڑا, ان کے اندر جو بڑے بڑے لیڈرز تھے ان کے آپس کے اندر نااتفاقی پیدا ہو گئی, اور ان لوگوں کو اس بات پر گویا کہ آپس ہی میں پھوٹ پڑنے کا موقع اس لیے ہوا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے غلطی کی, اور مسلمانوں کو کعبۃ اللہ آنے سے روکنا ایک نہایت سنگین مذہبی جرم ہم نے کیا, اس کو وہ محسوس کرتے تھے, اس وجہ سے ان کے اندر پھوٹ پڑا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت صحابہ کرام نے کی اس کا قریبی انہوں نے مطالعہ کیا, اور اس کے نتیجے میں حضور پر جو جانی ساری صحابہ کرام نے کی ایسا روب بیٹھا کہ پھر اس کے بعد مکے کے لوگ کبھی مدینے پر چڑھائی نہیں کر سکے. یہ گویا کہ اسلام کے لیے فتح, بہت سے فتح کے پہلو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی تنگ نظر اور کج فہم انسان سوچ نہیں پاتا کہ اس میں سے کیسے راستے نکلیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کھولتا ہے راستے, اور اس طرح سے اس نے اسلام کے لیے راستے کھول دیے. اور اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح عطا کی, اور فتح مبین عطا کی, یعنی کھلی فتح ہم نے آپ کو عطا کی, یہ اسلام کو فتح ملی, اور فتح کا پیش خیمہ ہے, فتح کی چابی یہاں سے لگے, اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. اور جیسے خیبر فتح ہوا, اس کے بعد تبوک پر گئے تو تبوک کے لوگ بھاگ کر چلے گئے, پھر مکہ فتح ہوا, پھر غزوہ حنین میں طائف فتح ہوا, اس کے بعد مختلف حصے فتح ہوتے چلے گئے, اور وہاں سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو یہ کھلی فتح عطا کی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا کیا فتح ہے وہ نوٹ کریں. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی 4 کامیابی کی باتیں بتائی گئیں. ایک بات تو یہ کہ اس فتح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ اگلے اور پچھلے معاف کر دیے. اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے, معصوم عن الخطا تھے, اور آپ کے گناہوں کو معاف کرنا کیا معنی رکھتا ہے, اس پر علماء نے لکھا ہے. اکثر علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بشری گناہ, کوئی خواہشات نفس کی اتباع میں سرزد ہونے والا گناہ آپ سے نہیں ہوا, آپ نے کبھی اس طرح کا گناہ نعوذ باللہ نہیں کیا. انبیاء سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں, جسے گناہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, وہ اصل میں ہمارے معنوں میں گناہ نہیں ہے, وہ خلاف اولا کوئی کام کرنا, یعنی نبی کا ایک مرتبہ مقام ہوتا ہے, اس سے اگر اس سے تھوڑا سا چھوٹے لیول پر بھی کام ہو جائے تو وہ گناہ سمجھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتھک محنت کرتے تھے لیکن پھر بھی یہ سوچتے تھے کہ اسلام کو شاید میں نے اس طرح سے نہیں پہنچایا جس طرح سے پہنچانا چاہیے تھا. شاید میں نے وہ حق ادا نہیں کیا محنت کرنے کا جس طرح سے مجھے حق ادا کرنا چاہیے تھا. یہ تصور آپ کے ذہن میں ہوتا تھا اور آپ استغفار فرماتے تھے. یہاں اللہ نے جو کہا وہ یہ کہ آپ سے بسا اوقات خواہشات نفس کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ خیر کا جذبے کے تحت کبھی ایسے اقدامات ہو جاتے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے جس پر گرفت فرمائی. مثلاً اسی موقع پر جبکہ عمرہ کے لیے چلنا تھا تو بہت سے منافقین آئے اور انہوں نے عذرات پیش کیے. اللہ کے رسول اتنے کریم النفس سے در گزر کر دیا, چلو نہیں آنا ہے تو نہیں آؤ چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ نے گرفت بنائی کہ کیوں آپ نے اس طرح سے ان لوگوں کو ڈھیل دے دیا. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ آپ کی یہ تمنا تھی کہ قریش کے سردار اگر اسلام قبول کر لیں گے تو اسلام بڑی تیزی سے پھیلے گا. اس لیے آپ قریش کے سرداروں سے بات کرتے وقت توجہ ادھر فرما رہے تھے اور ادھر ایک نابینا صحابی آئے اور آپ نے ادھر توجہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ جذبہ خیر کے تحت آپ کی تمنا ہوتی تھی کہ اسلام تیزی سے پھیلے اور لوگ اس کے اندر آئے. تو اس میں کبھی اگر سرگزشت ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ذنب ہے, ورنہ گناہ انسانی بشری کمزوریوں کے تحت گناہ یا ان معنوں میں کہ نفسانی خواہشات کے تحت گناہ ہو جائے ایسا ممکن نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہاں ذنب انہی معنوں میں کہا گیا کہ خلاف اولا کوئی کام ہو جائے, غیر افضل کوئی کام ہو جائے. تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کامیابی یہ ہے کہ آپ کے گناہ گویا کے معاف کیے گئے. اس کا دوسرا مفہوم ہے جو سب سے بہترین مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ اب آپ جس مشن پر بھیجے گئے وہ کام ختم, اب آپ کی ذمہ داری ختم ہونے کو آ رہی ہے اور جیسے آپ کا مشن پورا ہو آپ کی ذمہ داری ختم ہو آپ کو بہت زیادہ خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے. معمولی جو چھوٹی صورت ہم پڑھتے رہتے ہیں بڑی صورتوں میں نہیں, جس میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. جب آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا مشن پورا ہوا, آپ کی ذمہ داری ختم ہے. اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو خدا کی طرف رجوع کو بڑھانا چاہیے, آپ کو حمد میں تسبیح میں اور استغفار میں اور توبہ میں زیادہ وقت گزارنا چاہیے. یہ اللہ کی نصیحت تھی, اس لیے کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تو آپ کی ذمہ داری ختم ہوئی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے, ایک آدمی بہت فارغ البال ہوتا ہے, خوش ہو جاتا ہے اگر اس سے وہ ذمہ داری پوری ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کے لیے کامیابی یہ تھی کہ آپ کی ذمہ داری پورے ہونے کو آئی ہے. یہاں سے آپ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ذمہ داری ختم ہونے کا اور 3 سال کے اندر اللہ کے رسول نے اپنا کام مکمل کر لیا, وائنڈ اپ کر دیا. اس طرح سے آپ کی ذمہ داری پوری ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَيَهْدِيَكَ کا صِرَاطًا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ, دوسری کامیابی ہے کہ آپ پر جو ہم اسلام نازل کر رہے ہیں قرآن مجید نازل کر رہے ہیں یہ پائے تکمیل کو پہنچنے والا ہے. بس اور دو سال کے اندر اسلام گویا کہ مکمل ہونے والا تھا اور وہ آیت نازل ہوئی الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. تو اس سے یہ معلوم ہے کہ اب اسلام مکمل ہونے کو قریب ہے. تیسرا یہ پہلو نکلا اس میں کہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور ہم آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے. گزشتہ سال مولانا نعیم الدین اصلاحی صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا کہ ہدایت کا مفہوم, انہوں نے بہت ایک مثال سے دی, ہدایت کا مطلب راستہ بتانا ہی نہیں ہے. جیسے ایک آدمی اگر بنگلور کا راستہ پوچھے تو انہوں نے کہا کہ یہیں سے آپ کہہ دیں کہ صاحب بنگلور کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ مدراس ادھر جانے کا ہے, بنگلور جو ہے ٹوارڈز دا ویسٹ جانے کا ہے. کوئی آدمی صرف یہ کہہ دے تو وہ بھی ہدایت ہے. کوئی آدمی یہاں سے پدور گیٹ تک جا کر بتا دے کہ یہ راستہ مدراس کو جاتا ہے یہ راستہ بنگلور کو جاتا ہے تو یہ بھی ہدایت ہے. اور کوئی آدمی اپنی ہی گاڑی میں سوار کر کے لے جا کر بنگلور میں پہنچا دے تو اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں. گزشتہ سال بتایا مولانا نعیم صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا. وَيَهْدِيَكَ کا صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ جس نصب العین کو لے کر آپ چل رہے تھے منزل تک آپ پہنچنے والے ہیں, منزل آپ کے قریب ہے, ہم آپ کو منزل پر پہنچانے والے ہیں. یہ بڑی کامیابی ہے اللہ کے رسول کے لیے. جس سفر کا آغاز آپ نے کتنے سال پہلے, 19 سال پہلے شروع کیا تھا, اب 19 سال کے بعد آپ منزل پر اترنے والے ہیں. وَيَهْدِيَكَ کا صراط مستقیم وَيُنصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک زبردست مدد دینے والا ہے. کون سی مدد؟ وہ مدد ہے فتح مکہ. 4 چیزوں کا ذکر کیا, آپ کو اللہ تعالیٰ مغفرت کر کے آپ کے درجات کو بلند کرے گا, اخروی طور پر آپ کامیاب ہو گئے, یہ معلوم ہو گیا. دوسرا یہ معلوم ہوا اس سے کہ آپ پر جو اسلام نازل ہو رہا ہے یہ اسلام اب پائے تکمیل کو پہنچنے والا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اب آپ منزل کو پہنچیں گے, دین قائم ہو جائے گا مکے کے اندر, مدینے کے اندر, پورے عرب کے اندر دین چھا جائے گا. اور آخری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح مکہ بھی عطا کرے گا, مکہ بھی آپ فتح کریں گے. یہ پوری بشارتیں ان 4 چیزوں کے اندر گویا کہ 2 آیتوں کے اندر اللہ نے سمیٹ کر بتایا. اسلام کے لیے کامیابی, اللہ کے رسول کے لیے کامیابی. اور اب صحابہ اکرام کے لیے کیا کامیابی ہے دیکھیں. سورہ فتح کامیابی کی صورت ہے, ہر لحاظ سے کامیابی. اسلام کامیاب ہوا, اللہ کے رسول کامیاب ہوئے, صحابہ اکرام کامیاب ہوئے. تو صحابہ اکرام کے لیے کیا کیا کامیابی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو توفیق دی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اٹھ کر کھڑے ہوئے, ورنہ اللہ تعالیٰ اس کے مجبور نہیں تھا. وہ تو وللہ جنود السماوات والارض, اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی سارا لشکر اپنے پاس رکھتا ہے. وہ چاہتا تو زمین و آسمان کی ساری فوج کے ذریعے سے اسلام کو غالب کر سکتا تھا, لیکن صحابہ اکرام کو اس کام کی جو توفیق ملی یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کام میں لگایا. دوسری کامیابی صحابہ اکرام کو یہ ہے کہ اس وقت حدیبیہ کے وقت جو چھیڑ چھاڑ ہو رہی تھی, جو اشتعال دلایا جا رہا تھا, وہ مشتعل نہیں ہوئے, وہ مسترب نہیں ہوئے, بلکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سنبھال کر رکھ رہے تھے اور ان پر اللہ نے سکینت نازل کی. یہ دوسری کامیابی ہے کہ جن کے دلوں کو اطمینان اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی ہے, اور جن کے دلوں کو اطمینان نہیں ہوتا وہ بے کلی, بے قراری, بے چینی کے اندر مبتلا ہوتی ہیں. تو صحابہ کرام کو فتح میں ان کی کامیابی میں ایک کامیابی یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سکینت عطا فرمائی. پھر صحابہ اکرام میں خواتین چونکہ ہمارے پروگرام میں آتی ہیں, ان کے اطمینان کے لیے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ان کی خواتین کا بھی ذکر کیا, لیدخل المؤمنین والمؤمنات, اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو, چونکہ انہوں نے حدیبیہ کے وقت بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. کیوں عورتوں کا ذکر ہے؟ حالانکہ خواتین تو نہیں تھیں ان میں سے بہت زیادہ, اس لیے کہ خواتین کا یہ کام ہے کہ وہ گھر سنبھالیں لیکن اپنے مردوں کو دین کی خدمت پر اکسائیں, ہمت افزائی کریں, آگے بڑھائیں. وہ صحابیات جن کے شوہر, جن کے بیٹے, جن کے باپ صلح حدیبیہ کے وقت آئے ہوئے تھے, تو مردوں کو جتنا اجر ملا ہوگا یقیناً اتنا ہی اجر ان صحابیات کو بھی ملا ہوگا جو مدینے کے اندر گھروں کے اندر رہتی تھیں, لیکن انہوں نے صحابہ کو گویا کہ ہمت افزائی کی, ان کی ڈھارس بندھائی کی, ان کو آگے بڑھایا, انہیں پش کیا دین کے راستے میں, ان کے گویا کہ ڈھارس بندھاتے رہنا یہ بھی بہت بڑا کام ہے. ہماری خواتین کا مسئلہ یہی ہے کہ ہماری خواتین بہت کم ایسی نکلتی ہیں کہ اپنے مردوں, اپنے بچوں کو دین کے راستے میں لگاتی ہوں. وہ تو مردوں کو اتنا پریشان کر دیتی ہیں, اتنی ذمہ داریاں ان پر ڈال دیتی ہیں, اتنے مطالبات کی لمبی فہرست رکھ دیتی ہیں کہ ایک مرد انہی مطالبات کی فہرست کو پوری کرتے کرتے اپنا سارا وقت گنوا دیتا ہے اور دین کی خدمت کا کوئی وقت اس کے پاس ہوتا نہیں. خواتین کے لیے یہ بہت بڑے اجر کا کام ہے کہ وہ میدان میں اتر کر کام نہ کریں, لیکن اپنے کام نہ کر سکے تو نہ کریں, لیکن اپنے بی اپنے شوہر کو, اپنے بچوں کو, اپنے باپ کو اس کام میں لگائیں, یہ خواتین کا رول ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو صلح حدیبیہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں داخل کرے گا, ان کے گناہوں کو معاف کرے گا. وکانا ذالک عند اللہ فوزا عظیما, صحابہ کو سنایا گیا کہ تمہیں ڈاؤٹ ہے, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے, جنت کسی کو مل جائے یہ بڑی کامیابی ہے, اور تم نے حدیبیہ میں جو کارنامہ انجام دیا اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا اور تم کو جنت اس سے ملے گی. اس کے برعکس منافقین کا شیوا کیا تھا؟ منافقین جو ہے ویعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن سوء, یہ مشرکین جو ہے برے ایام کے, گردش ایام کے انتظار میں تھے, کہ انہیں معلوم تھا کہ سیدھے یہ قریش کے موت کے منہ میں جا رہے ہیں اور قریش ان کو کچا چبا جائیں گے, یہ ان کو گویا کہ بے قراری تھی, اور مسلمانوں کے سلسلے میں وہ برے وقت کے انتظار میں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا برا وقت ان کو نہیں آیا, برا وقت تو اب تمہارا آیا ہے, تم نے دین کی حمایت نہیں کی, دین کی خدمت نہیں کی, اب تم کو مدینے سے اکھڑنے کا وقت آیا ہے, تمہارے لیے برا وقت آیا ہے. تو اس طرح سے ان کو تعذیب کی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا, مشرکین مرد اور عورتوں کو اور منافق مرد اور عورتوں کو. عورتوں کا ذکر اس کے خاص یہاں ہے کہ کسی آدمی کو منافق بنانے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ عورتوں کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. آدمی منافق کیوں بنتا ہے؟ دین کی خدمت میں ایک سوئی کے ساتھ کیوں نہیں لگ پاتا؟ حب دنیا کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ خواتین کا ایک رول ہوتا ہے. خواتین مردوں پر اتنی ذمہ داریاں ڈال دیتی ہیں, ان کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے بجائے ان کے سر پر بوجھ لاتے چلے جاتے ہیں, جس کے نتیجے میں آدمی حب دنیا کا شکار ہوتا ہے, بیوی بچوں کی خواہشات کو پوری کرنے میں وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورت کا ذکر اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ایک انسان کو منافق بنانے میں بیوی بچوں کا بھی ایک بڑا کردار ہوتا ہے, اور بیوی بچوں کی محبت میں آ کر انسان نفاق کا رویہ اختیار کر جاتا ہے. تو کہا کہ ان سب لوگوں کی ناکامی ہے. کامیابی اسلام کی, کامیابی پیارے نبی کی, کامیابی صحابہ اکرام کی, اور ناکامی منافقین کی. یہ پورا ذکر آیا. اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ قبول نہیں کرتے، یہ اپنا رویہ درست نہیں کرتے، علیہم دائرۃ السوء، ان کے لیے خود بربادی کا زمانہ آ گیا، یہ برائی کے پھیر میں آ گئے. وغضب اللہ علیہم ولعنہم، اللہ کا غضب ان پر ٹوٹ پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر ہے. وأعد لهم جہنم وساءت مصیرا، اور یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم میں سیدھے منہ جا کر گریں گے یہ منافقین، ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے. اس پر گویا کہ وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیزا حکیما، ایک پہلا مضمون یہاں ختم ہوتا ہے. کامیابی کن کو؟ اسلام کو کامیابی، رسول کو کامیابی، صحابہ کرام کو کامیابی، اور ناکام منافقین ہیں. ایک پورا مضمون ختم ہوتا ہے، دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے. اس میں مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے کیا سبق ہے، اس پر غور کرنا ہے. حدیبیہ کا جو پورا واقعہ ہم نے دیکھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فتح مبین ہے، یہ کھلی فتح ہے، یہ زبردست کامیابی ہے، اس میں ہم لوگوں کے لیے کیا سبق ہے دیکھنا چاہیے. دیکھیں، کامیابی مسلمانوں کی یہ تھی اس زمانے میں کہ جنگ کی وجہ سے، مسلسل جنگ، مدینہ جب سے گئے تب سے جنگیں ہوتی تھیں، اڑپ جھڑپ، چھوٹے موٹے جھڑپ ہوتے تھے، یا بڑی جنگیں ہوتی تھیں، غزوات ہوتے تھے یا سریات ہوتے تھے. اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو ہمیشہ ڈیفنسیو پوزیشن میں رہنا پڑتا تھا، اور افنسیو ہو کر اسلام کی دعوت کو پھیلانے، اسلام کے بعض اور دیگر کام کرنے میں ان کو وقت گویا کہ میسر نہیں آتا تھا، ان کا سارا وقت اسی میں لگتا تھا. آج ہندوستان کے مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے کہ پے در پہ فسادات ہوتے ہیں یہاں. ایک سروے یہ بتاتا ہے کہ 10,000 سے زیادہ فسادات ہندوستان میں ہوئے ہیں آزادی کے بعد. اب بھی دیکھیں، رمضان کے میں بھی گجرات کے اندر فسادات ہوئے، اور کب کہاں فساد پھوٹ پڑے گا یقین سے نہیں کہا جا سکتا. اتنا ولیٹائل کر دیا ان لوگوں نے ایٹماسفیئر کو. مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے 1947 میں اپریل میں ایک ایسا خطبہ دیا، خطبہ مدراس کے نام سے جو مشہور ہے، واقعی جامع تقریر اور بصیرت ان کی کہ انہوں نے 50 سال بعد کے ہندوستان کو بلند اٹھ کر دیکھا کہ ہندوستان کا ماحول کیسے ہوگا 50 سال کے بعد. اس میں انہوں نے جو پہلا نقطہ کہا، ہندوستان کے مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں جو فرقہ وارانہ فسادات کا ماحول ہے، اس ماحول کو اکثر ختم کیا جائے، اور فسادات کا سلسلہ جب تک رکے گا نہیں تب تک اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے مواقع نہیں ملیں گے. مسلمان ڈیفنسی پوزیشن میں ہر دن گویا کہ فسادات اور مصیبتیں، اور پھر اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا چکر اور ریلیف کا چکر، انہی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ہم، اور پازیٹیو کام کچھ کر نہیں پاتے. مولانا مودودی نے 50 سال پہلے کہا، آج بھی ہماری بنیادی پریورٹی ہندوستان میں یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں سے فرقہ وارانہ کشمکش کو دور کریں. کیوں؟ ہندو قوم کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے اپنی قوم کو متحد کرنے کے لیے، نہ ان کے پاس نظریہ ہے، نہ ان کے پاس عقیدہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے جس سے وہ اپنی قوم کو متحد کر سکتے ہیں. ایک ہی چیز ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے متحد کر رکھا ہے، وہ مسلمان دشمنی ہے. مسلمانوں سے دشمنی کو بتا بتا کر، مسلمانوں سے دشمنی کے جذبات کو بھڑکا بھڑکا کر انہوں نے ہندوؤں کو متحد کر رکھا ہے، ورنہ ہندو قوم کے اندر اتحاد کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے. اونچ نیچ کا نظام ہے ان کے پاس، سود کا نظام ہے ان کے پاس، ان کے پاس ایسے ایسے عقیدے اور نظریات ہیں، اتنے خدا ان کے پاس، بھگوان اور دیوتا ہیں کہ کبھی وہ متحد نہیں ہو سکتے. انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جذبے کو بھڑکا کر متحد کیا. ہمارا کام یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے روشنی میں اگر مطالعہ کریں تو جیسے جنگ کے ماحول کو اللہ کے رسول نے ٹھنڈا کیا، اس طرح سے یہاں فرقہ وارانہ فسادات کے ماحول کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. یہ بنیادی ہماری ضرورت ہے. دوسرا نقطہ یہ اس سے نکلا کہ صحابہ اکرام کو چھیڑا گیا، پتھراؤ کیا گیا ٹینٹوں پر، سب کچھ کیا، لیکن مشتعل نہیں ہوئے. اللہ کے رسول نے ان کو بچایا کر رکھا تھا. مشتعل نہیں ہونا، مسترب نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کو. اس ہندوستان میں بھی ہمارے نوجوان، اکثر ہمارے نوجوانوں کی غلطی یہی ہے، مشتعل ہو جاتے ہیں، اشتعال کے اندر آ جاتے ہیں، جذبے میں آ جاتے ہیں، اور ایسی کوئی حماقت کا کام کر جاتے ہیں جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو فائدہ کچھ نہیں ہوتا، زبردست نقصان ہوتا ہے. جس طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مقامات پر مسلمانوں کی طرف سے جہاں غلطی ہوئی، جہاں حماقت ہوئی، وہاں زبردست نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا. تو صلح حدیبیہ کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے ہم جیسے نوجوانوں کے لیے کہ ہم ٹھنڈے دماغ کے ساتھ کام کریں. لوگ ہم کو چھیڑتے ہیں لیکن ہم ان کے چھیڑنے میں اشتعال میں آ جاتے ہیں، اور وہ کام کر جاتے ہیں جو ان کی تمنا ہوتی ہے. وہ کام نہیں کرتے جو مسلمانوں کا فائدہ ہو، وہ کام کر جاتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ فساد کے لیے ہم بہانہ پیش کریں تو ہم بہانہ دے دیتے ہیں. تو صلح حدیبیہ کی روشنی میں یہ دوسرا گویا کہ ہمارے لیے سبق ہے. تیسرا سبق یہ ہے کہ جس طرح صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول کی سیاسی قوت کو تسلیم کیا گیا، آج بھی ہندوستان میں مسلمانوں کو اگر وقار کی زندگی ملنی ہے تو ہماری سیاسی قوت بننی چاہیے، لیکن سیاسی قوت بن نہیں پاتی. اس کے لیے دشمنوں نے سازش کر رکھا ہے، دشمنوں کی پلاننگ بھی ہوتی ہے. کسی بھی صورت میں مسلمان متحد نہ ہونے پائیں، ان کی سیاسی قوت ابھرنے نہ پائیں. ہمارے ایک دوست نے کمپیوٹر وغیرہ کے ذریعے سے بہت تفصیلی گویا کہ اسٹڈی کر کے بتایا ہے، اسٹڈی کر کے رکھا ہے کہ کن کن ڈسٹرکٹس میں پارلیمنٹری کانسٹیٹیوئنسی میں مسلمانوں کا کتنا ووٹ ہوتا ہے، اور ہندوستان میں ایک ایم پی اگر الیکٹ ہو کر آتا ہے تو کتنے پرسنٹیج آف ووٹ کے ٹلٹ سے وہ منتخب ہوتا ہے. اس سب کو انہوں نے اسٹڈی کیا، اسٹڈی کر کے بتایا کہ اگر مسلمان تھوڑی سی چالاکی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ ہم اس ملک میں اگر کام کریں گے تو ہمارے تقریباً انہیں بتایا کہ 100 سے زیادہ ایم پی بننے کے امکانات ہیں. ہے یہ ممکن ہے تھوڑی سی سیاسی بصیرت، اور اگر جس دن ہماری سیاسی قوت ہوگی تب ہم بارگیننگ ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے کے قابل ہوں گے. اس وقت ہم کشکول لے کر ہی آگے پھرتے ہیں، ہم صرف لجاجت کرتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، مطالبے کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہماری سیاسی قوت کو تسلیم کرنے کے قابل ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہوگا، اس کے لیے اسٹریٹجی بنانی ہوگی، اس کے لیے اتحاد پیدا ہونا ہوگا. لیکن افسوس یہ کہ تمل ناڈو میں بھی دیکھیں، ایک خوشخبری تو یہ تھی کہ یہاں 14 مختلف مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں، ان سب نے گجرات کے فسادات کے بعد ایک الحاق بنایا، ایک وفاق بنایا، انہوں نے ایک فورم بنایا 14 لوگوں نے مل کر. لیکن ایک سال بھی وہ فورم چل نہیں سکا، اس میں سے 2-4 لوگ الگ ہوئے اور انہوں نے پھر ایک فورم بنایا. تو اتحاد کے اندر پھر انتشار، متحد ہونے کی کوشش کے اندر پھر متفرق ہو گئے، یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو جب تک ہم سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے، صلح حدیبیہ کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی قوت ہی کے نتیجے میں سامنے والے پر روک پڑ سکتا ہے، ورنہ ہماری ہوا اکھڑ جائے گی، یہ بھی ہم کو اس سے معلوم ہوتا ہے. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ جس طرح سے صلح حدیبیہ میں کفار و مشرکین کا اتحاد ٹوٹا، ان کے مختلف لیڈرز الگ ہو گئے، ہندوستان میں بھی اس بات کی کوشش ہو کہ یہاں جو ان ہندوؤں کے درمیان عدم اتفاق ہے، وہاں اتحاد نہیں ہے، وہاں اونچ نیچ ہے، ذات پات کی تفریق ہے، اس کو ویسے ہی باقی رکھا جائے، اور مسلمان دشمنی پر جو متحد ہو رہے ہیں اسے ہونے نہ دیا جائے. ساؤتھ کے ڈسٹرکٹ میں آپ دیکھیں آج بھی شیڈیول کاسٹ کے مختلف طبقوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے. آج کا پیپر اٹھا کر دیکھیں آپ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ لکھنؤ میں غالباً 7 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، ایک اور جگہ 15 یا 20 لوگوں کا ذکر آیا جلا دیا گیا. یہ سب جو لڑائیاں ہوتی ہیں یہ اونچ نیچ ذات برادری کی لڑائیاں ہیں، ہندوستان کے فطرت میں یہاں کے مذہب کی بنیاد میں یہ چیز ہے، اور ہماری دشمنی نے ان کو متحد کر رکھا ہے، ورنہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو جب تک ان کا اتحاد نہیں ٹوٹے گا مسلمانوں کے لیے یہاں راستے نہیں ہیں. تو اس طرح سے صلح حدیبیہ سے ہم کو بہت سے نکات ملتے ہیں ہندوستان میں ہم کیسے جیا کریں. اس پر گویا کہ پہلا مضمون ہمارا ختم ہوا، صلح حدیبیہ، اور صلح حدیبیہ کی روشنی میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے فرقہ وارانہ ماحول کو ختم کرنا، مشتعل نہ ہونا، ملک کی تعمیر و ترقی میں ہماری سیاسی قوت کو مضبوط کرنا، ہماری مضبوط اجتماعیت پیدا ہونا، اور آخر میں یہ ہے کہ ہندوؤں کے درمیان جو جعلی اتحاد، جو نقلی اتحاد ان لوگوں نے پیدا کیا ہے، وہ اتحاد ختم ہونا چاہیے. تب چل کر ہندوستان میں مسلمانوں اور یہاں کے ہندوؤں اور دیگر قوم کے درمیان جو سیاسی عدم توازن ہے وہ توازن میں بدل سکتا ہے. اس کے بعد ایک اور مضمون ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند مقام بتایا گیا، انا ارسلنا کا شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اس میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے، پیارے نبی کی حیثیت، تین حیثیتیں بتائی گئیں. ایک تو آپ شاہد ہیں، آپ نے گواہی دی دنیا کے سامنے، آپ شاہد کا مطلب شہادت دینے والے، گواہی دینے والے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام آپ کے ذمہ کیا اس پیغام کو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ حجت الوداع کے موقع پر بھی آپ جبل رحمت پر کھڑے ہو کر لوگوں سے آپ نے شہادت لی کہ لوگوں بتاؤ جو پیغام اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ کیا وہ میں نے تم تک بلا کم و کاسٹ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، آپ نے اس کی شہادت لی. یہ شہادت آپ گویا کہ شاہد ہیں، آپ نے شہادت دی اور اس کے بعد شہادت لی. اور اس آیت کی روشنی میں ہم میں کا ہر مسلمان شاہد ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو ایک بیچ کی امت بنایا تاکہ تم شاہد بنو. ہم میں ہر فرد شاہد ہے، ہم گواہی دیں گے لوگوں کے سامنے کہ اسلام ہی برحق مذہب ہے، اسلام کے علاوہ کوئی نظریہ حیات نہ دنیا میں کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے، نہ اخروی نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے. گواہی دینا میرا اور آپ کا کام ہے. اللہ کے رسول کی پہلی حیثیت شاہد تھے آپ، آپ گواہ تھے، آپ نے دین حق کی گواہی دنیا کے سامنے پیش کی. دوسری حیثیت آپ کی مبشر تھے، آپ نے لوگوں کو بشارت دی، جنت کی بشارت دی، دنیا میں خوشخبری کی بشارت دی، دنیا میں غلبے کی بشارت دی، اسلام پھیلنے کی بشارت عطا کی آپ نے، بشارت خوشخبری لوگوں کو دیتے تھے، آپ کی یہ حیثیت تھی. ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ دین کے راستے میں چلنے اور دین کا کام کرنے کے نتیجے میں ہماری دنیا اجڑ نہیں جائے گی، بلکہ ہم کو اللہ تعالیٰ رحمتوں سے، برکتوں سے، عزت سے، وقار سے ہمکنار کرے گا، بشارت دیں. اور تیسرا آپ کا جو مقام تھا وہ نذیرہ، آپ نے ڈرایا بھی لوگوں کو. صرف یہ ہے کہ میٹھی میٹھی باتوں سے کام نہیں چلتا، بسا اوقات انذار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بسا اوقات ڈرانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کو وارن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تم جس راستے پر جا رہے ہو یہ راستہ تمہارے لیے کامیابی کا راستہ نہیں ہے، یہ راستہ تمہارے لیے تباہی کا راستہ ہے، ڈرانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف بشارت ہی بشارت دیتے رہیں. تو آپ کی یہ تین حیثیت بتائی گئی اور کہا کہ ان پر ایمان لے آؤ، اللہ پر اور رسول پر، اور رسول کی عزت کرو. کیا بات ہے؟ اقامت دین، یعنی اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے تم نے جو کام کیا، حدیبیہ تک جو ساتھ دیا، اس مرحلے کو اور آگے بڑھاؤ اور رسول کا تم ہمیشہ ساتھ دیا کرو. اس سے یہ مطلب ہوا کہ دین کو قائم کرنے میں جو جماعتیں، جو تحریکیں دنیا میں کام کرتی ہیں، ان کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ نیابت کرتی ہیں یہ تحریکیں. اللہ کے رسول نے دنیا میں وہ کام کیا، آپ کے جانے کے بعد بہت سی جماعتیں، بہت سی تحریکیں مل کر کام کرتی ہیں. اس وقت دنیا کے اندر ضرورت ہے کہ سب تحریکوں کی مدد کی جائے. اس معاملے میں ہم کو اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے. جتنی تنظیمیں مسلمانوں کے درمیان کام کرتی ہیں، سب تنظیموں کا وجود باعث خیر و برکت ہے. ہر تنظیم کا کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے احسن پہلو ہے. ہر تنظیم ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے غلبے اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا تعاون کا رویہ ہو، محبت کا رویہ ہو، اور ان کے ساتھ ہماری گویا کہ مدد شامل حال ہو. اس لیے کہ اللہ نے کہا رسول کے ساتھ تمہارا طریقہ یہ ہو کہ ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو، ان کا ساتھ دو، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح صبح شام بیان کرتے رہو. تو اس میں اللہ کے رسول کا بلند مقام بتایا گیا. اس کے بعد فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بلند مقام، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جو تم نے بیعت کی، ایک کی کر کے درخت کے نیچے صحابہ اکرام کو آپ نے جمع کیا، حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی، آپ نے بیعت لی لوگوں کے ساتھ. یہ بیعت بھی، اور عام جو مسلمان عام زمانے میں مسلمان ہوتے تھے، بیعت لیتے تھے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا عظیم مقام ہے. آپ کے بارے میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. جو لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ ہے آپ کے ہاتھ کے ساتھ. گویا کہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں بیعت کرتے، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اس سے عظیم مرتبہ آپ کا عظیم مقام معلوم ہوا. اور اس میں ایک اور بات ہے، بعض مکتب فکر کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں غلو کر جاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ گویا کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ کے اندر ملا ہوا. یہ ساری چیزیں غلو کی باتیں ہیں. سمجھنے کی بات بہت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ تم نے نبی کے ہاتھ پر جو بیعت کیا وہ نبی کے ہاتھ پر نہیں، یہ سمجھو کہ تم نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کیا، یہ مطلب ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے رسول، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بجائے تم نے اس کے نمائندے کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے. کیوں؟ اب تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری بیعت صرف رسول کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ ہے. وفاداری کرو تو تمہیں اجر ملے گا، غداری کرو گے تو رسول کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، نقصان تمہارا ہوگا. اس لیے فرمایا رسول کا بلند مقام بتایا گیا. ایک تو آپ شاہد ہیں، ایک تو بشیر ہیں، ایک تو نذیر ہیں، اور ایک یہ کہ آپ کا ہاتھ گویا کہ اللہ کا ہاتھ ہے. آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنے کے برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بات بتا دی اور یہ پورا رکوع ختم ہوتا ہے. اس کے بعد منافقین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اختصار کے ساتھ میں اسے بھی عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، یہ چونکہ مدینہ کی طرف جاتے ہوئے سورت نازل ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا کہ منافقین جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو یہ لے کر آئیں گے بہانے اور منت سماجت کرنے لگیں گے اور اپنے عذرات تراش کرنے لگیں گے. آپ کو کیا جواب دینا چاہیے بتا دیا گیا. یہ جب آئیں گے منافقین، عذرات لنگ لے کر آئیں گے، تو ان سے کہہ دینا کہ تم نے بہت برے گمان کر رکھے تھے, تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ قریش ہم کو دانتوں چنے چبا دیں گے, ہم ویسے ممکنات ثابت نہیں ہوں گے, ہم کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ مدینہ واپس پہنچایا ہے, اور تمہارے جو برے گمان تھے ان گمان کے علی رغم اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کی, وہ آئیں گے تو ادرات یہ پیش کریں گے کہ ہم کو بیوی بچوں کی فکر تھی, ذمہ داریاں تھی, ہمارے مال مویشی تھے, کھجور پک رہے تھے, فلاں اور فلاں تھے, یہ سب ادرات بہانے تراشیں گے. منافقین کا شیوا یہی ہے کہ ہمیشہ وہ لنگڑے بہانے پیش کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا, اور وہ آئیں گے اور کہیں گے کہ اس کے بعد ایک جنگ جو ہونے والی ہے اس میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. کون سی جنگ؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو بتا دیا کہ یہ فتح سے مطلب یہ کہ جیسے ہی تم یہاں سے پلٹو گے خیبر تمہارے لیے فتح ہونے والا ہے. خیبر کی فتح ہوئی 3 مہینے کے اندر, تو یہ منافقین کہیں گے کہ خیبر کی فتح میں ہم بھی آئیں گے, کیوں؟ مال غنیمت ملنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ موقع پرست, یہ مادہ پرست, یہ منفیت پرست لوگ ہیں, جہاں مال ملے گا وہاں دوڑے دوڑے آئیں گے, اور جہاں جان کے لیے خطرہ ہوگا یہ کنی کترا کر نکل جائیں گے. تو فرمایا کہ ان سے کہہ دینا کہ خیبر کی جنگ میں تم کو ساتھ نہیں لیا جائے گا. اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول مدینہ پہنچنے کے بعد یہ لوگ بھاگ کر آئے, اپنے عذرات پیش کرنے لگے, کہنے لگے کہ ہم کو کام دھام تھا, ہم کو فلاں تھا فلاں تھا. اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ کام دھام صرف ان کو تھا, اور جو بے کام تھے اور بیکار تھے ان کو دین کی خدمت کرنا تھا, یہ مفہوم نکلے گا. تو یہ آئیں گے کہیں گے کہ ہم کو بہت کام دھام تھا, ہماری ذمہ داریاں بڑی تھی, اس لیے ہم جنگ میں شہید نہیں ہو سکے. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کو خیبر کی جنگ میں نہیں ساتھ لیا جائے گا, ان کو چھوڑ کر آپ چلے گئے. تو کہا کہ اب تو ہم تم کو ساتھ نہیں لے جائیں گے, لیکن اس کے بعد جو بڑی جنگیں ہونے والی ہیں اس میں تم کو ساتھ دینا پڑے گا. کون کون سی جنگیں بعد میں ہوئی؟ جنگ تبوک ہوئی, اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر جنگ ہوئی, اور غزوہ حنین کا واقعہ پیش آیا. ان سب میں کہا گیا کہ منافقین کے ایمان کو جانچا جائے گا, اب دیکھا جائے گا کہ ان کے اندر کتنا بلب ہوتا ہے, تو ان جنگوں میں تمہارا رویہ دیکھا جائے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے, اسلام کی حمایت اور اسلام کی خدمت ہر مسلمان پر فرض ہے. کون اس سے سبکدوش ہو سکتے ہیں, کن لوگوں کو اس سے گویا کہ چھٹی مل سکتی ہے؟ دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا, ایک جو جسمانی طور پر کمزور ہیں, مثلا بچے ہیں, بوڑھے ہیں, لنگڑے ہیں, اندھے ہیں, اپاہج ہیں, اس طرح کے لوگ اگر جہاد میں اور خدا کے دین کی حمایت میں نہیں آ پاتے تو وہ قابل درگزر ہیں. دوسرے وہ لوگ جو جسمانی طور پر تو اچھے ہوں لیکن کوئی معقول وجہ ہو, مثلا ایک آدمی جنگ کے لیے تیار ہے لیکن اس کے پاس اوزار نہیں, ہتھیار نہیں, گھوڑے نہیں, سامان نہیں, اور کوئی اسلامی حکمت گویا کہ اللہ کے رسول بھی انہیں گھوڑے اور ہتھیار دینے کی پوزیشن میں نہیں, تو ایسے لوگ معاف کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح وہ نوجوان بھی معاف کر دیا جا سکتا ہے جس کے والدین بوڑھے ہو چکے ہوں اور ان وہ لڑکے کا یا اس نوجوان کا رہنا ضروری ہے ان کی خدمت کے لیے, تو ایسے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب مسلمانوں پر جہاد فرض ہے. اس رکوع کے اندر یہ پوری بات تفصیل کے ساتھ آ گئی. اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے, اس تیسرے رکوع کے اندر جو مضمون آیا ہے وہ مضمون یوں شروع ہوتا ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذا یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا صحابہ اکرام سے, صحابہ اکرام کا بلند مقام اس صورت کے اندر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا, ان سے خوش ہو گیا, ان کے کارناموں پر اللہ تعالیٰ نے سند عطا فرمائی, ان کو سرٹیفکیٹ دیا کہ صحابہ اکرام سے اللہ تعالیٰ خوش ہے. ان کے جو کارنامے تھے, انہوں نے جو جان جوکھم میں ڈال کر جو ہمت, جو جسالت, جو شجاعت کے ساتھ انہوں نے کام کیا, اس کے بارے میں اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا کہ اللہ ان سے خوش ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا. کیوں؟ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, جب آپ کے ساتھ وہ کی کر کے درخت کے نیچے بیعت فرما رہے تھے تو کتنا عظیم کام تھا, جگر گردے کا کام تھا کہ کوئی ساز و سامان نہیں, کوئی ہتھیار نہیں, کوئی تیاری نہیں, اور دشمن کے دہانے پر کھڑے ہو کر جنگ کے لیے تیار ہو جانا گویا کہ اپنے آپ کو کٹانے کے لیے تیار ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ صحابہ اکرام کی تعریف فرمائی, کہا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے خوش ہوا, صحابہ کی برتری اس رکوع کے اندر ہے, ان سے خوش ہوا, ان سے اللہ تعالیٰ گویا کہ راضی ہو گیا جبکہ وہ آپ کے پاس بیعت فرما رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے حال کو جان لیا. منافقین کے دلوں کے اندر جو تھا وہ موت کا ڈر تھا, لیکن مومنوں کے دلوں کا حال یہ تھا کہ موت سے کوئی ڈر نہیں, اسلام کی خدمت کا جذبہ, رسول کے ہاتھ پر جو بیعت کی اس کو انہوں نے نبھایا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کے دلوں کو دیکھ رہے تھے, اس لیے ہم نے ان کے دلوں پر سکینت نازل کر دی, دلوں کے اندر اطمینان, سکون اور ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. اس کے بعد فرمایا کہ ہم اس کے عوض میں ان کو یہ اجر دیتے ہیں, چھوٹا سا اجر جو ٹوکن یوں سمجھے کہ دنیا کے اندر اس کا اجر یہ ہے کہ ابھی تم یہاں سے پلٹو گے تو تم کو مال غنیمت ملنے والا ہے عنقریب. خوشخبری دے دی گی. کون سا مال غنیمت؟ وہ جو خیبر جب فتح ہوا تو خیبر کے یہودی بہت پیسے والے یہودی تھے, بہت مالدار یہودی تھے, بڑی آسانی کے ساتھ خیبر فتح ہوا, کوئی ریزسٹنس نہیں ہو سکا, کوئی گویا کہ ان کی طرف سے تردد نہیں ہوا, اور بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کے رسول نے خیبر کو فتح فرمایا اور مال غنیمت بڑی تعداد میں آیا. تو صحابہ کرام کو کہا گیا کہ تمہاری قربانیوں کے عوض میں اللہ تم سے خوش ہوا, اور ومغانم کثیرۃ یاخذونھا, اللہ تعالیٰ تم کو ان قریب ایک کثیر تعداد میں مال غنیمت عطا کرنے والا ہے. وکان اللہ عزیزا حکیما, اللہ تعالیٰ غالب و مقتدر ہے اور حکیم ہے. اور اس کے بعد کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہے تمہارے لیے, تمہارا مقام ہے کہ اس نے کفار کے ہاتھ کو تم پر پڑنے سے روک دیا. یعنی حدیبیہ کے موقع پر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کفار تلوار لے کر آ جاتے اور جنگ و قتال کا موقع آتا, اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم پر روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان پر پڑنے سے روک دیے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا اور یہ اس کی رہنمائی تھی, ورنہ جنگ چھڑ جا سکتی تھی. لیکن جنگ ہوتی اگر تو اس سے مسلمانوں کا نقصان نہیں ہوتا, یہ اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمانوں کا نقصان نہیں ہو سکتا تھا, لیکن بہرحال کچھ تو خون خرابہ ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی, تمہاری حفاظت کی, اور فرمایا کہ اطمینان رکھو مال غنیمت بھی ملے گا خیبر کا, اور اس کے علاوہ لم تقدیروا علیہا قد احاط اللہ بہا, ایک اور بھی بڑی فتح تم کو دینے والا ہے اللہ تعالیٰ. کون سی فتح؟ وہ فتح مکہ. اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے, ان قریب ابھی مکہ بھی فتح ہونے والا ہے تمہارے پاس, تمہارے قدموں میں آ کر گرے گا اور تمہارا جھنڈا بلند ہوگا اور تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. ان قریب وہ دن قریب آنے والے ہیں, قد احاط اللہ بہا, اللہ تعالیٰ نے گھیر میں لے رکھا ہے, وہ دن قریب ہیں. وکان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ولو خاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا, کہا کہ اگر یہ کفار تم سے لڑتے تو یاد رکھو یہ پیٹ پھیر کر بھاگتے, ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی, حالانکہ یہ اپنے گھر میں تھے, تم گھر سے دور گئے ہوئے تھے لڑنے کے لیے, لیکن اگر کفار تم پر حملہ کرتے تو جنگ اگر ہوتی تو یہ الٹے پھاؤں بھاگتے, پیٹ پھیر کر بھاگتے, ان میں لڑنے کی کوئی ہمت نہیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکمت بیان کی کہ ہم نے جنگ کیوں ہونے نہیں دیا, جنگ ہو سکتی تھی اس وقت, کیوں اللہ تعالیٰ نے صلح کی طرف آمادہ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جنگ ہوتی تو اس کے نتیجے میں ایک بڑا نقصان یہ ہوتا کہ مکے کے اندر بہت سے لوگ مسلمان تھے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے, وقت قریب تھا کہ وہ مسلمان ہوتے, بعض لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور بعض لوگ اسلام قبول کرنے کے قریب میں تھے, اگر جنگ ہوتی تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے خود مسلمانوں کے گلے کٹ جاتے یا ان لوگوں کے گلے کٹ جاتے جو ان قریب مسلمان ہونے والے تھے. تو ابھی تھوڑی پوٹینشیلٹی مکے کے اندر باقی تھی, اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے تلوار سے خود پوٹینشیل جو مسلم تھے, جو اٹھ بھی مسلم, جو آگے چل کر مسلمان ہو سکتے تھے, ان کا گلا ختم کیا جائے, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کی نوبت کو روک لیا, صلح پر آمادہ کیا. صلح کے ذریعے سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی اور اس سے بہت سی گردنیں بچ گئیں, اور اگر گردنیں کٹتی تو اس پر مسلمانوں پر الزام آتا کہ مسلمان تو وہ ہیں جو اپنے ہی تلوار سے اپنے ہی ماننے والوں کو, اپنے ہی مذہب کے لوگوں کو کاٹتے ہیں, یہ گویا کہ ان پر الزام آ سکتا تھا. بہرحال ان کی بڑی گستاخی تھی کفار و مشرکین کی کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا, تمہارے قربانی کے اونٹوں کو قربان گاہوں تک پہنچنے سے روکا, لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر حمیت جاہلیہ غالب آ گئی, ان پر حمیت جاہلیہ یعنی جہالت کا جذبہ ان پر غالب آ گیا. انہوں نے عمرے سے روکا, انہوں نے سفیروں کی بات کو رد کیا, انہوں نے حضرت عثمان کے قتل کی کوشش کی, اس پر ہنگامہ برپا ہو گیا, انہوں نے چھیڑم چھاڑ کی, انہوں نے معاہدے کے وقت بہت چھوٹے چھوٹے مسئلے پر الجھنیں پیدا کر دی, رسول اللہ کا نام نکالو, الرحمن الرحیم کا نام نکالو, اس طرح سے حمیت جاہلیہ ان پر غالب تھی. اس لیے انہوں نے ہر موقع پر روڑے اٹکانے کی کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے بخیر و عافیت مسلمانوں کو نکال دیا. اس پر آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے, کل اس کا آخری رکو باقی ہے. اس میں یہ ہے کہ بہت ہمارے لیے, ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بھی سبق کی باتیں, اس لیے کل اطمینان کے ساتھ اس رکوع پر گفتگو ہوگی, اور اگر تھوڑا سا وقت ملے تو سورہ حجرات پر بھی گفتگو ہوگی. سورہ حجرات مسلمانوں کے لیے اخلاقی نقطۂ نظر سے اخلاقی قوانین اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے, کوئی کسی کی غیبت نہ کرے, اس طرح کی بہت سی باتیں سورہ حجرات کے اندر آتی ہیں. تو کل انشاءاللہ سورہ فتح کا آخری رکوع, اور ہو سکے تو سورہ حجرات کا بھی مطالعہ ہمارا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صورتوں میں ہمارے لیے جو رہنمائی ہے اسے پانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. الہ العالمین, پروردگار رب العالمین, ہم نے جو سورہ فتح کی تلاوت کی ہے ان میں جو ہمارے لیے سبق ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار, ہندوستان کے مسلمانوں کی فتح عطا فرما. ہندوستانی مسلمانوں کو اے بار الہ اس ملک میں جو ہندو مسلمان کشمکش اور فسادات ہوتے ہیں اس ماحول کو ٹھنڈا کرنے میں ہمیں حکمت و بصیرت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری سیاسی قوت کو اے پروردگار مضبوط فرما, ہماری اجتماعیت کو مضبوط فرما. اے پروردگار ہمیں اس ملک میں پازیٹیو رول ادا کرنے اور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا رکھ, آخرت میں بھی ہمیں کامیاب زندگی عطا فرما, جنت الفردوس عطا فرما, جہنم سے ہماری حفاظت فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا.